بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التعليق على ثلاثة الأصول. فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله اسپیاری رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کہ ان دلائل پر جو انہوں نے مختلف عبادات کے لیے بیان فرمائے. دلائل ہم بیان کر چکے تھے آج کی نشست میں، مختلف عبادات کون سی ہے اور ان کی دلائل کیا ہیں. اور فضیلۃ الشیخ احمد بن یحیٰ النجمی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے. یہ پیج نمبر 55 ہے، اس کے پاس بک ہے. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ بے شک مخلوق سے استغاثہ جس پر وہ قادر ہے جائز ہے. مخلوق سے استغاثہ حاصل کرنا، استغاثہ طلب کرنا، اور استغاثہ کہتے ہیں شدید مصیبت میں کسی کی مدد طلب کرنا. تو اگر کسی مخلوق سے کسی ایسے کام میں استغاثہ طلب کیا جائے جس پر یہ مخلوق قادر ہو تو یہ جائز ہے. اس کی دلیل کما فی قوله تعالی، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضا علیه. سورۃ القصص آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے استغاثہ کیا جو ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، جو قبطی تھے، فرعونی تھے. فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس استغاثہ کے جواب میں اس شخص کو مکہ مارا جو ان کا دشمن تھا. فقضا علیہ، وہ شخص مر گیا، سبحان اللہ، ایک مکہ سے مر گیا. تو اس سے یہ ثابت، فاستغاثہ استغاثہ کا لفظ ہے، اور یہ استغاثہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں. اور جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اشرف الخلق و افضل الخلق، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق، سب سے بہترین، سب سے افضل مخلوق ہے. جیسا فرماتے ہیں، اس کی دوسری قسم استغاثہ طلب کرنے کی مخلوق سے ان چیزوں میں جن پر مخلوق قادر نہیں ہے، اور صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ حرام ہے، بلکہ شرک اکبر ہے، جو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. سورۃ الانفال نمبر 9 میں، اذ تستغیثون ربکم، جب تم لوگوں نے استغاثہ کیا اپنے رب سے. یہاں پر کس سے استغاثہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پچھلے آیت پہ کس سے استغاثہ تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک آیت کریمہ میں مخلوق سے استغاثہ ہے، دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جنگ کے موقع پر استغاثہ طلب کیا ہے، وہ یہ جنگ جنگ بدر تھی، سورۃ انفال میں جنگ بدر کا قصہ ہے، جب استغاثہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے، اس مشکل ترین وقت میں جنگ اچانک ہوئی، 1000 کا لشکر کافروں کا، خون کا پیاسا ہے، جارے دشمن ہے، مومنوں کے خاتمے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اور دوسری طرف 313 کی تعداد ہے مومنوں کی، یا 314 بعض روایت میں آیا ہے، تو اپنے رب سے استغاثہ کیا، تو دشمن پر غلبہ حاصل کرنا، دشمن کو شکست دینا، اس پر کون قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس کی عزت اللہ تعالیٰ چاہے، واللہ سارے دنیا مل جائے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، نہیں کر سکتی. اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اور واللہ سارے دنیا مل کے اسے عزت دینا چاہے، نہیں دے سکتی. فاستجاب لکم، اب 1000 کا لشکر کہاں، 313 کا کہاں، اگر مادی تناظر کیا جائے دنیاوی اعتبار سے، اور مومن بھی بغیر تیاری کے، جنگ کی کوئی تیاری خاص تیاری نہیں تھی، سب اچانک ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جنگ ہو کے رہی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مومن اپنے رب سے استغاثہ کرے، استغاثہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. آج تک پوری دنیا مثال دی جاتی ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی طاقت بھی لازم لیکن دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے سب سے پہلے، اور یہ ایمان ہے، اپنے رب سے استغاثہ حاصل کرنا ایمان ہے، توحید ہے. فاستجاب لکم انی ممدکم، استجابت کیسے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے بجلی گرا دیتا اور مشرکوں کا لشکر جو ہے ہلاک ہو جاتا، لیکن نہیں، خاص نصرت ہے تاکہ یہ مومن جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے استغاثہ حاصل کیا ہے، خاص طریقے کی مدد آئی ہے، فرشتے نازل ہوئے آسمان سے، کتنی فرشتے؟ بالف، اللہ اکبر، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، تو 1000 فرشتہ کافی تھا، اگر جو ایک فرشتے کافی تھا، لیکن 1000 جو آپ کے ساتھ رہ کے میدان جنگ میں جنگ کریں گے، یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو دے رہے ہیں. یہ نصرت کب تم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جب تمہارا دل تمہارے رب کے ساتھ جڑ چکا تھا، مشکل ترین وقت میں استغاثہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، دشمن پر غلبے کے لیے ایمان اور توحید کی سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر مومن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کی کامیابی ہے. جس سے یہ ثابت ہوا کہ استغاثے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مخلوق سے استغاثہ، دوسرے خالق سے استغاثہ. مخلوق سے استغاثہ کی دو صورتیں ہیں، ایک ان امور میں استغاثہ مخلوق سے جن پر مخلوق قادر ہے، مخلوق آپ کی مدد کر سکتی ہے اپنی حد کے اندر رہ کر، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بنی اسرائیل میں سے جو ساتھی تھا، اس نے استغاثہ، وہ لفظ استغاثہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، استغاثہ کا لفظ ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا استجابت کر سکتے تھے کہ نہیں، مدد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کر سکتے تھے، طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں دشمن کو پکڑنے کی، اسے دھکا دینے کی، اسے ہٹانے کی یا اسے مارنے کی، سب کچھ ہو سکتا تھا، سبحان اللہ. لیکن اگر یہ استغاثہ ہوتا کہ بارش عطا فرما، یا ہمیں شدید بارش کی سخت ضرورت ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے، یا شفا کی ضرورت ہے، یا اولاد کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی نبی یا کسی ولی سے استغاثہ حاصل کیا جاتا ہے، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ حاصل کرنا ان امور جن میں صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بارش کون برساتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے. اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، میں نے تھوڑا زیادہ وقت لیا کیونکہ آگے جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں اسی قاعدے کے مطابق ہوں گے. دو صورتیں ہیں یا دو امور ہیں. پہلے قسم کے وہ امور جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر، مخلوق قادر نہیں ہے. دوسرے قسم کے وہ امور جن پر مخلوق بھی قادر ہے. یہ پر مخلوق قادر ہے اس میں استغاثہ جائز ہے، جس میں مخلوق قادر نہیں ہے ان میں استغاثہ طلب کرنا شرک اکبر ہے، جائز نہیں ہے. اچھا، ایک اپاہج شخص ہے، اپاہج شخص سے کوئی استغاثہ طلب کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دو میں سے ایک ہے، یا تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور لغو ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، یا دل میں کوئی ایسا اعتقاد ہے کہ اس کے پاس ایسے کوئی طاقت، چھپی ہوئی طاقت ہے جس سے یہ میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے. سبحان اللہ، دیکھیے یہ عقیدہ ہے. آگے بات مزید واضح ہوگی انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ، اور وہ دلیل الخوف، اب استغاثہ واضح ہو گیا، خوف کی دلیل، ڈر عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے، دلیل آپ کے سامنے ہے. ایک ہی آیت ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 9 کہ استغاثہ جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور غیر لوگ کا صرف کرنا شرک بھی ہے، یہ دلیل ہے. خوف کی دلیل قوله تعالی فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 175، اور ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. تو خوف کو ایمان سے جوڑ دیا ہے. جیسا فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خوف میں سے ایک طبیعی خوف ہے، اور اس کی دوسری صورت ہے، دوسری قسم ہے خوف عبادت، عبادت کا خوف. طبیعی خوف کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ کوئی شخص سانپ سے ڈرتا ہے، حیا سانپ کو کہتے ہیں، یا اسد سے، اسد کیا ہے؟ شیر سے ڈرتے ہیں، یا عدو دشمن سے ڈرتا ہے، او ما شبہ ذلك، کیا اس جیسی اور صورتیں جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ کون سا خوف ہے؟ جب کوئی شخص سانپ سے ڈرتا ہے تو عبادت کی وجہ سے ڈرتا ہے؟ نہیں، عبادت نہیں ہے، طبعی خوف، طبعی خوف. انسان آگ سے ڈرتا ہے، طبعی خوف، آگ سے ڈرتا ہے کیونکہ آگ جلاتی ہے، سانپ سے ڈرتا ہے کیونکہ سانپ مضر ہے، ڈس سکتا ہے، اس کی شکل خوفناک ہے، گندی شکل ہے اس کی. دشمن سے ڈرتا ہے کیونکہ دشمن قتل بھی کر سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. شیر سے انسان ویسے ڈرتا ہے، جانور ہے، نوچ کے کھا لے گا یا کوئی نقصان پہنچا لے گا. تو یہ سارے کے سارے صورتیں خوف طبیعی کی ہیں، جس سے عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اس میں اسراف سے کام لے لے، یعنی حد سے زیادہ ڈر جائے کسی چیز سے جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے اس خوف کی ڈر سے. بعض لوگ نفسیاتی مرض کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے، جن چیزوں سے انسان ویسے طبعی طریقے سے ڈرتا ہے، حد سے زیادہ ڈر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ زندگی میں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، لیکن اس ضرر کی وجہ سے حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے، ایک دفعہ گھر میں سانپ دیکھ لیا، اب گھر سے باہر نکلتا نہیں سانپ کے ڈر کی وجہ سے، کہیں سے ڈس نہ لے، اور اس کی وجہ سے مسجد نماز باج میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، مسجد نہیں جاتا. یہ خوف ہے، طبیعی خوف ہے، لیکن حد سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ حد سے زیادہ ہے. یا اپنے رزق کی تلاش کے نہیں جاتا، خوف طبیعی خوف، لیکن رزق کی تلاش کے نہیں جاتا، ایک دن دو دن اس کے زیادہ کہاں سے کھائے گا، کیا پیے گا، اب بھوکا پیاسا بیٹھا لیکن گھر سے نکلتا نہیں ہے، کیا ہے یہ خوف؟ ہے حد سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ حد سے زیادہ اسے نقصان ہو رہا ہے. دوسرے قسم خوف کے، خوف الذي هو من العباده، جو عبادت میں سے ہے. اس کی یہ صورت ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق سے ڈرے، خوف کھا جائے کہ وہ اس میں ایسا کچھ کر سکتا ہے جن امور پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسا کہ رزق میں کسی مخلوق سے ڈرتا ہے کہ اس کا رزق رک جائے گا، یا کوئی مخلوق اس کے رزق کی مالک ہے، اگر اس کی بات نہیں سنے گا تو اس کو رزق ختم ہو جائے گا، رزق میں کمی ہو جائے گی، اور اس جیسی اور چیزیں بھی. واللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فلا تخافوهم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تو واقعی سچے مومن ہو تو. سورۃ آل عمران آیت 175. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا کہ دشمن سے مت ڈرو، کیونکہ میں نے تمہیں ان کے اوپر نصرت دینی ہے، کامیابی میرے ہاتھ میں ہے. اور جیسا کہ کوئی شخص بعض لوگوں سے ڈرتا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ فلان شخص کا کے پاس ایک غیبی طاقت ہے جس سے ان لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو اس کے پیٹھ پیچھے اس سے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ شخص جس کے پاس یہ خفیہ طاقت ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اذیت بھی پہنچا سکتا ہے. یہ خوف عبادت ہے، یہ جائز نہیں، جسے خوف سر بھی کہتے ہیں. شخص فرماتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف عبادت ہے، ایک خوف طبیعی ہے. خوف عبادت صرف اللہ کے لیے صرف کی جاتی ہے، اور خوف طبیعی جو ہے اگر حد سے نہیں گزرا، حدود کے اندر ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حد سے زیادہ بڑھ گیا جس سے کوئی نقصان ہونا شروع ہوا تو جائز نہیں ہے، لیکن شرک اکبر نہیں، شرک نہیں ہے. اور خوف عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی مخلوق کوئی خفیہ طاقت نہیں رکھتی جس سے کسی شخص کو نقصان پہنچا سکے. ہاں ایک دشمن آپ کے سامنے ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، ظاہر طاقت ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، ڈرتا ہے، طبیعی خوف ہے. یا کوئی شخص ہے، آپ ویسے لڑے نہیں کرنا چاہتے، یا بعض بزدل ہوتے لڑتے نہیں ہیں، یا حکمت کی وجہ سے نہیں فساد کرنا چاہتے، مختلف صورتیں ہیں. اور کچھ ایسا آپ کے سامنے کھڑا ہے، لڑنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے آپ نہیں لڑتے، ڈر جاتے ہیں مثال کے طور پہ، کیا شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے. لیکن ایک شخص موجود ہی نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں کسی کی تصویر لڑ، کسی بزرگ کی تصویر ہے، اس بزرگ سے محبت بھی کرتے ہیں، مر چکا ہے یا زندہ ہے تو اس جگہ پہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھا نہیں ہے، تصویر ہے اس کی بس، وہ پیٹھ دے کر کمرے سے باہر ہی نکلتا ہے، جو اسے اندر داخل ہوتا ہے چہرے لے کے واپس الٹے پاؤں کمرے سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تاکہ اس تصویر کو پیٹ نہ ہو، پیٹ ہو جائے گی تو بے ادبی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے گی تو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ کون سا خوف ہے؟ یہ شرک ہے، خوف عبادت ہے. یہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ غیب میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پکڑ سکتا ہے، وہی سزا دے سکتا ہے، وہی نقصان دے سکتا ہے. یعنی جتنی گھروں میں تصویر لگی ہوئی ہے، اگر شخص زندہ بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے، سر دنیا کی خبر رکھتا ہے، گھر گھر میں جہاں پر تصویر لگی ہے اس کو پتہ ہے کہ کس نے یہ بے ادبی کی تاکہ اس کو میں سزا دوں. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ایسی ذات ہے جو یہ خبر رکھتی ہو؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الرجاء امید عبادت ہے، اس کی دلیل قوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سورة الكهف کی آخری آیت، آیت نمبر 110. جیسا فرماتے ہیں احمد النجمی رحمہ اللہ، امید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مباح امید جو جائز ہے کہ مخلوق میں سے کسی مخلوق سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ تمہیں قرض دے گا تاکہ تم اپنی مالی تنگی سے چھٹکارا حاصل کر لو. اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. مال کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا کوئی پریشانی، آپ کے پاس سواری نہیں، آپ کو امید ہے کہ آپ کو فلان دوست آئے گا، آپ کو لے کے جائے گا ڈاکٹر کے پاس، یا آپ کا فلان دوست آپ کو قرض دے دے گا، امید ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، ہے امید. دوسری قسم کی وہ امید جو ممنوع ہے، جو جائز نہیں ہے، ان امور میں کسی سے امید رکھنا جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، مخلوق قادر نہیں ہے. جیسے کہ کسی مرض سے شفا حاصل کرنا، بارش برسانا، یا کسی ڈسیبلٹی کو رفع کر لینا، العاہ رفع العاہ، یا اولاد عطا کرنا، وہ ما شبہ ذلک، اور ان جیسے اور چیزیں بھی، ان سارے امور پر کون قادر ہے؟ مخلوق سے کوئی قادر ہے؟ ڈاکٹر آپ کو علاج دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. ڈاکٹر دوائی تجویز کر سکتا ہے، تشخیص کر سکتا ہے، لیکن شفا نہیں دے سکتا. اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی، ڈاکٹر کبھی خود بیمار ہوتے؟ سبحان اللہ. جس کے ہاتھ میں شفا ہے وہ خود بیمار ہوتا ہے کیا؟ وہ دوسرے شفا بانٹتے رہتے ہیں نا، تو وہ اس کے گھر والے نہ کبھی بیمار اور نہ کبھی مریں گے شاید. تو شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مخلوق کے کسی کے ہاتھ میں بھی کوئی شفا نہیں ہے. اسباب شرعیہ میں سے ہے علاج حاصل کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، انجیکشن لگوانا، سب جائز ہے، کیونکہ یہ اسباب شرعیہ ہیں. شرعیہ کیوں ہیں؟ ہمیں اجازت دی گئی شرعاً کہ آپ اپنے علاج کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر سے یہ امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، یہ میری تشخیص کرے گا اور علاج دے گا، لیکن یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ اس نے مجھے شفا دینی ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک جائز ہے اور ایک شرک ہے. دوسری صورت کہ ڈاکٹر سے شفا کی امید رکھنا کہ اگر اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا میں، نہیں. بارش برسانا، فلان بزرگ سے امید ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو بارش برستی رہے گی، یا فلان قبر والے سے امید، جب تک اس کی مزار فلان شہر میں تو بارش ہوتی رہے گی. یہ کیا ہے؟ شرک. کون سی امید ہے؟ بارش برسانے کی امید، یہ بارش برسنے کی امید کسے کی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مخلوق اس پر قادر ہی نہیں ہے. اولاد عطا کرنا، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کی امید. ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے مرنے کے بعد. یہ بھی ایک عجیب بات سن لیں، ہماری زندگی 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کتنا جئیں گے ہم؟ اتنی انسان جیتا ہے، بہت کم آپ گنیں گے 80 سال سے زیادہ، بہت کم ملیں گے. اکثر 60-70 کے بیچ اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. اس زندگی میں 60 سال لے لیں آپ، آدھی زندگی آدھی نہ کر لیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں ڈیلی نا، میڈیکلی جو ہے 8 گھنٹے سوتے، کتنی بنتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 1/3، 60 سال میں سے 20 سال تو گئے نا، کتنی بچے؟ بچپنا کتنے سال کا ہوتا ہے؟ ویسے تو 50 سال تک رہتے ہیں، لیکن اصلی بچپنا جو ہے 10 سال، 10 سال کر لیں، کتنی باقی بچے؟ 30 بچے نا، 60 تھے، 20 چلے گئے اور 10 اور چلے گئے بچپنے میں، 30 سال، 30 سال، ان 30 سالوں میں، اچھا باقی جو باتھ روم جانا ہے باقی اس کو چھوڑ دے، چلو وہ بھی حصہ ہے، ہم اس 30 سال زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، حرام کھایا ہے، رشتے توڑے ہیں، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، صرف 30 سال زندگی میں. اس سے زیادہ بڑی زندگی کون سی پتہ ہے؟ برزخ کی زندگی ہے. کتنی ہے؟ اللہ اعلم. لیکن ایک مثال کے طور پہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب وفات ہوئی؟ سن 13 ہجری میں، 13 ہجری میں، 13 ہجری میں. اب آج کیا تاریخ ہے؟ سال کون سا ہے؟ 1438. کتنے سال بنتے ہیں؟ 1427 سال. 1427 سال کہاں پہ ہے؟ برزخ زندگی میں. ہماری 30 سالہ زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کی 1425 سالہ زندگی میں دیکھ لیں، ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی تک برزخ میں زندہ ہے. تو کس کے لیے زیادہ کام کرنا چاہیے، کس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے ہمیں، اس 30 سالہ زندگی کے لیے یا اس 1400 سالہ زندگی کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ عقل مند عقل کی بات کر رہے، چلو عقل کی بات ہی کر لیتے آج. عقل کیا کہتی ہے؟ کس کے لیے ہمیں زیادہ زندہ رہنا چاہیے یا کس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ اس 30 سالہ زندگی کے لیے، جس میں رونا دھونا بھی ہوتا ہے، جس میں آدھے سے زیادہ مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، جتنا زیادہ روتے اس اتنا زیادہ ہنس نہیں سکتے، جتنا زیادہ غم اتنا زیادہ خوشی ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ 1400 سال لے لیں اب، اور تا قیامت، اللہ کب قیامت آئے گی؟ 2000 سال بعد، 5000 سال بعد. تو یہ ساری زندگی کون سی ہے؟ جتنی بھی ہے، جس دن سے وفات پائی روزے یعنی دوبارہ زندہ ہونے تک، یہ ساری زندگی کیا ہے؟ برزخ زندگی ہے. 1400 سال گزر گئے، 1000 باقی، 2000 باقی، کم زیادہ ہم نہیں جانتے، تو 3000 4000 جتنی بھی سال ہے، 30 سال کے سامنے کیا ہے؟ مجھے 30 سال اس ہزاروں سال کے سامنے کیا ہے؟ کوئی قیمت رکھتی ہے؟ لیکن عجب بات دیکھیں، یہ جو ہزاروں سال کی زندگی ہے برزخ کی، اس کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اس 60-70 سالہ زندگی سے، جس کو ہم 30 سال کہہ رہے ہیں نچوڑ کے. اچھا، سور پھونکا گیا، دوبارہ زندہ ہو گئے، اب زندگی کتنی ہے؟ یہ ابدی زندگی ہے، اب ختم. یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، یہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. وہ جو برزخ کی زندگی تھی نا، اگر مصیبت ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، اس کی لمٹ تو ہے نا، ختم تو ہوگی نا، وہ 1000 سال بعد، 2000 3000 بعد ختم تو ہوگی نا. زندگی کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی، اس کی مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کتنی رہے گی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کہاں ہے؟ ختم. تکلیف ہے تو ختم، خوشی ہے تو وہ بھی ختم، ساتھ ہی رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہر مرنے والے کے لیے اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے قیامت ہے، کچھ اس کے لیے باقی نہ رہا، اور کسی کوئی باقی تعلق ہی نہ رہا مرنے کے بعد. اور آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، 50000 سال کا دن، 50000، ہم تو 1400 سال، 1000، 2000، 5000 کی بات کر رہے ہیں برزخ زندگی کی. صرف قیامت کے دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، اس زندگی سے لے کے حساب کے شروع ہونے تک کتنی وقت ہے؟ 50000 سال کا ایک دن. کبھی سوچا ہے اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی واللہ کوئی سایہ نہیں ہے، سایہ اس کو ملے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا، اور یہ سایہ خاص بندوں کو، بادشاہ کے لیے نہیں ہوگا، آج بادشاہوں کے لیے سائے ہیں، بادشاہوں کے لیے اسپیشل گاڑیاں ہیں، اسپیشل تخت ہیں، اسپیشل سب کچھ اسپیشل ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کے خاص اسپیشل لوگ ہوں گے. لازمی نہیں کہ وہ پیسے والے ہوں، لازمی نہیں کہ وہ زیادہ اولاد والے، زیادہ کوئی اقتدار والے ہوں، لازمی نہیں کہ وہ دنیا کی کوئی طاقت والے ہوں. نہیں، آج ہمیں وہ عام مسکین انسان نظر آتے ہوں گے، لیکن ہے موحد، متبع سنت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اپنے رب کا حق ادا کرنے والے، مخلوق کا حق ادا کرنے والے، زندگی اپنے رب کے فرمان کے مطابق گزارنے والے. وہ اور یہ جو نافرمانی پر اترا ہوا ہے، شرک بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے، برابر ہیں کیا؟ نہ دنیا میں برابر ہیں، نہ برزخ میں، واللہ نہ ہی آخرت میں برابر ہوں گے. یہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہے حساب کا. اچھا حساب ہو گیا، پھر دن ختم ہو گیا؟ نہیں ہوگا. مشکلات سے گزرنے کے بعد اچھا یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، دو راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے. تو اعراف والے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، تو یہ دور ہے، یہ دوزخ ہے یا جنت ہے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم. جنت والے کے لیے خوشخبری ہمیشہ کی زندگی ہے، دوزخ والوں کے لیے سب سے بری خبر اگر کسی نے کبھی سنی ہے، واللہ سب سے بری خبر، کہ اے جہنم والے آج کے بعد موت نہیں، خلود فلا موت، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس عذاب میں، اس تکلیف میں اب کوئی موت نہیں آنے والی. نکلے گے کون وہاں سے پھر جہنم سے؟ اہل ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے نا، یہ اہل توحید ہے. ایمان سے مراد توحید ہے یہاں پہ، کیونکہ توحید اور ایمان لازم اور ملزوم ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہو موحد نہ ہو، تو مومن کہاں سے آ گیا وہ؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ڈراتے رہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے، شرک شرک کی بات کرتے رہتے ہو. کوئی شرک وغیرہ نہیں ہوتا، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں. تم لوگ تو بزرگوں کے گستاخ ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ ہم بزرگ عزت کرنے والے ہیں. اگر تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں اور کبھی دوزخ میں چلے بھی گئے تو نکل تو ہے کہ نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ بھی نکلے گا جہنم سے، نکل جائیں گے. اس جاہل شخص کو یہ نہیں پتا کہ ایمان اور توحید ایک ہی چیز ہے. جب شرک کہہ دیا، شرک اکبر کہہ دیا، تو پھر ایمان کہاں بچا ہے باقی؟ پھر ابو جہل ابو لہب اس شخص میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ. کیا ابو جہل کے دل میں ایمان تھا کیا؟ نہیں تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ابو جہل کہتا تھا ہم ان بزرگوں، ان بتوں کو نہیں عبادت، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نزدیک کر دے، یہ عبادت، ہم قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج یہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں الفاظ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے ان اولیاء کے توسط سے. سبحان اللہ، کیا فرق، کوئی فرق نہیں. الغرض، مختصر سی زندگی ہے، شاید آدھے سے زیادہ گزر بھی گئی ہے، باقی وقت بہت کم ہے، بہت کا بات یہ پتہ نہیں چلتا. اور واللہ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، برزخ کی بڑی زندگی اور سب سے بڑی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہم اپنی دنیا بھی گنوا دیں اور اپنی آخرت بھی گنوا دیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جو بھی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کی اتباع کریں، جس کی بنیاد توحید ہے، ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، اور اس پر قائم ہونے کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے. اصول الایمان پر عمل کرنے کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے. اگر منہج صحیح نہیں ہے، دین پر چلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو نہ عقیدہ صحیح رہے گا اور نہ ایمان صحیح رہے گا. واپس آتے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں یعنی موت کے بعد، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا یرجو لقاء ربہ فی الاخرہ، مرنے کے بعد. فلیعمل عملا صالحا، کہاں پہ مرنے کے بعد عمل صالح ہوگا کیا؟ نہیں, وہ عمل کی جگہ نہیں ہے, وہ جزا کی جگہ ہے. عمل کی جگہ کیا ہے, کون سی جگہ ہے؟ یہ دنیا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, شیخ صاحب فرماتے ہیں صالحًا سے مراد, سن لے, اَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ وَصَوَابًا عَلَى مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْمَلْ صَالِحًا, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اخلاص میں توحید ہے, اتباع میں بھی توحید ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ عبادت میں اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ اتباع میں اخلاص ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی اتباع نہیں کی جائے گی. تو پھر یہ علماء امام, یہ بڑے امام کہاں گئے ہیں؟ ان کی اتباع نہیں کی جاتی. ان کی اتباع کب کی جاتی ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بات کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. جب مخالفت ان سے ہو جاتی ہے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, کہ مخالفت ان سے ہو جاتی تو ان کی قول کو رد کر دیا جاتا ہے اور قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جاتا ہے. پھر ایسا فرمایا توکل کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں, توکل ایک اور عبادت, توکل بھروسہ کرنا. جیسا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص, اگر کسی شخص سے یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں پھر تمہارے اوپر توکل کرتا ہوں, اس خاص معاملے میں, اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پر یہ شخص طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد, تو یہ فعل جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, قاعدہ کے مطابق ہے. امور دو قسم کی, یا تو جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, دوسرے وہ امور جن پر مخلوق بھی قادر ہے. مخلوق ہر چیز پر قادر نہیں ہے, کیونکہ یہ کہیں گے اللہ ہر چیز پر قادر نہیں تو مخلوق سے تشبیہ بھی آتی ہے, کیونکہ مخلوق ایسی چیز جو ہر چیز پر قادر نہیں ہے, سبحان اللہ. تو اگر کسی سے آپ کسی پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیشہ, کیونکہ مخلوق مستقل نہیں ہے اس معاملے میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ, توکل سے مراد ہے کہ دلی اعتماد اور بھروسہ کرنا مخلوق پر, اور دو صورتیں. پہلی صورت بتا دی ہے کہ کسی مخلوق پر بھروسہ رکھنا ہے, اعتماد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد, یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اس کام میں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے. آپ نے جاب کے لیے اپلیکیشن دی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ پر بھروسہ کہ آپ میری سفارش کریں گے, آپ مجھے نوکری دے دیں گے یا جاب دے دیں گے. لیکن دوسری صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی مخلوق پر بھروسہ کرنا جس پر ان امور جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ شرک میں سے, شیخ صاحب آگے بتائیں گے. لیکن اگر کسی شخص سے جو طاقت رکھتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں, جانے کسی ایسے کم جس پر وہ طاقت رکھتا ہے, تو اسے یہ کہنا چاہیے انی متوکل علی اللہ ثم علیک فی قضاء ھذہ الحاجہ, میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں پھر ثم آپ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ میری اس فلاں مسئلے میں مدد کر لیں گے یا میری حاجت دور کر دیں گے. تو ترتیب لازمی ہے, اور ثم کے حرف سے پھر سے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر مخلوق, اس کے بغیر جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ثم نہیں کہتے تو توکل میں تشریک ہو جاتی ہے, برابری ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں توکل میں, اگر مخلوق پر توکل کرنی ہے دو شرطیں ہیں, مخلوق بھروسہ کرنا دو شرطیں. پہلی شرط کیا ہے؟ تشریک نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے پھر تمہارے اوپر بھروسہ. نمبر دو, دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس پر قادر, مخلوق قادر بھی ہو. اگر قادر نہیں ہے تو یہ شرک ہے. اور اطلاق توکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے, یعنی مطلقاً بغیر کسی قید, جیسے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے, مجھے فلان پہ بھروسہ ہے, یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں روزمرہ زندگی میں, تو یہ سن لیں, اگر مخلوق پر بھروسے کی بات کرنی ہے تو یہ دو چیزیں یاد رکھ لیں, مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے پھر کہنا لازمی ہے, پھر آپ پر بھروسہ ہے, پھر فلان پہ بھروسہ ہے, کیونکہ توکل دل عبادت ہے, اعتماد القلب. اور دلیل میں شیخ صاحب نے, شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے, وعلی اللہ فتوکل ان کنتم مؤمنین, اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مومن ہو. سورۃ مائدہ نمبر 23 اور دوسری آیت میں, ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, جو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوتا ہے. سورۃ طلاق آیت نمبر 3. تو ان دونوں آیتوں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ توکل عبادت ہے, جب عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, غیر اللہ کے توکل صرف کرنا شرک ہے, اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے بیان کی ہے. شیخ صاحب کیوں بار بار یہ فرما رہے ہیں, ان امور جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, ان امور جن پر مخلوق بھی طاقت رکھتی ہے, کیونکہ یعنی بدعت نے, یعنی شرک نے جب یہ دیکھا کہ ان کی مخالفت ہو رہی ہے اور دلائل کی روشنی میں مسائل بیان ہو رہے ہیں, تو انہوں نے جھوٹی تہمت لگانا شروع کر دی, اور یہ کہا کہ یہ وہابی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کسی پر بھروسہ کرنا شرک ہے, کسی سے مدد طلب کرنا شرک ہے, کسی استغاثہ طلب کرنا شرک ہے, ان کے نزدیک ساری دنیا مشرک ہے. ان کے کس نے کہا یہ بات؟ یہ تفصیل ہمارے علماء ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. اب شیخ حسین محمد بحب رحمہ اللہ کی کتاب تصنیفات دیکھ لیں, یہ تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہے, یہ تفریق بیان فرمائی ہے, کن امور میں جائز, کن امور میں جائز نہیں ہے, کہاں پر شرک ہے, کہاں پر حرام ہے, شرک میں کہاں پر جائز ہے, محض ایک تہمت ہے, اسے تفصیل ہے. غرض سے مدد طلب کرنا شرک ہے, تفصیل ہے. وتعاون البر والتقوى, تعاون ہے, مدد طلب کرنا ہے کہ نہیں, تعاون دو طرفہ ہوتا ہے, تفاعل ہے, آپ میری مدد کرتے ہیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں, میں آپ سے طلب کروں آپ مجھے طلب کرتے ہیں, لیکن کن امور میں جن میں انسان قادر ہے, تعاون بر تقوی پہ, اگر نا قادر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم دیتا, جس نے پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ نہیں قادر ہیں, یار آپ درس پہ جا رہے ہو مجھے بھی گاڑی میں ساتھ لے, میری سواری نہیں ہے, تعاون ہے کہ نہیں, بر تقوی ہے کہ نہیں, لے کے گیا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, رغبت الرحبت والخشوع کی دلیل, قوله تعالی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, سورۃ الانبیاء نمبر 90. اور ان میں بھی بعض ایسے امور ہیں جن میں یہ جائز ہیں, جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ رغبت رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بیٹی کا ہاتھ دیں گے, یعنی میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ رغبت کرتا ہوں آپ سے کہ آپ انکار نہیں کریں گے, رغبت ہے, اب رغبت کا آپ نے اظہار کر دیا ہے. یا میں آپ سے یہ رغبت رکھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ فلاں چیز عطا کریں گے جو آپ کے پاس موجود بھی آپ دے بھی سکتے ہیں, یا آپ کی گاڑی مجھے پسند ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو میں رغبت رکھتا ہوں آپ سے گاڑی خریدنے کی, تو مجھے بے شک کسی اور کو نہ بیچنا, رغبت ہے, آپ نے اس کا اظہار کر دیا ہے. یہ کیا ہے شرعاً, کیا حکم ہے؟ جائز ہے, لیکن کسی مخلوق سے ایسی رغبت رکھ لوں جس پر صرف اللہ تعالیٰ خالق ہے, میں رغبت رکھتا ہوں کہ آپ شفا دیں گے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ سے یہ رغبت رکھتا ہوں کہ آپ مجھے شفا دیں گے, آج چلے مجھے شفا دیجیے, ایسے انجیکشن لگا دیں کہ میں بس مجھے شفا مل جائے, یہ کیا کون سی رغبت ہے؟ خواہش, خواہش ظاہر کرنا. وَكَذَلِكَ الرَّحْبَةِ، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی یہی صورتیں ہیں، رحبت بھی خوف کی معنی میں ہے، جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، مخلوق قادر نہیں ہے تو اس عمر میں رحبت شرک ہے، اگر مخلوق بھی قادر ہے تو اس میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْخُشُوعِ، اب خشوع کی صورت، خشوع سے مراد ذلت اور انکساری، خشوع القلب، کسی مخلوق کے لیے خضوع کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ایسا خضوع ہے، ایسا خشوع ہے جس سے آپ کو یہ شعور ہوتا ہے یا ڈر طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شخص وہ چیز کرے گا جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، مخلوق قادر نہیں ہے، تو ایسا خشوع اور کساری اور ذلت جو ہے یہ جائز نہیں، شرک ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزادی رکھتا ہے شرع حدود کے اندر، بھائی کس کے ساتھ دوستی رکھنی، کس کے ساتھ نہیں رکھنی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں اٹھنا بیٹھنا ہے، کہاں پہ جانا ہے کہیں پہ نہیں جانا ہے، اور اسباب مادیہ بھی موجود ہیں، لیکن دل میں ایسا خشوع، ایسا خضوع ہو کسی ایسے شخص کے بارے میں ہو جائے جو موجود بھی نہیں ہو، ایسی ذلت اور انکساری اس کے لیے جس سے انسان اپنے اس معیشت کی خود جو آزادی ہے اس سے محروم ہو جائے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ تصویر کی میں نے بات کی ہے، یعنی ذلت اور انکساری کی آپ حد دیکھیں، خشوع دیکھیں کہ کمرے میں آتے ہیں تصویر لگی ہوئی ہے کسی بزرگ کی، اگر زندہ کیوں نہ ہو، اگر عورت ہے تو دوپٹہ نہیں اترے گا سر سے تصویر کے سامنے، ادب ہے، خشوع ہے، ذلت ہے، انکساری ہے، کوئی اور غیر محرم نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، سر اٹھے گا ہی چھت کی طرف، بے ادبی ہوتی ہے، پیٹھ لگا کر یعنی تصویر کی طرف نہیں بیٹھیں گے کبھی، بے ادبی ہوتی ہے، خشوع ہے، دل کا عمل ہے نا، یہ ذلت اور انکساری کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کون سی وہ ذات ہے جو یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے لیے ذلت اور انکساری اس حد تک کی جائے، اس سے زیادہ کی جائے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی بھی نہیں واللہ اللہ تعالیٰ کے سوا. پھر ایسا فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے، اگر کسی شخص کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں یا گھٹنے کو بوسہ دیتے ہیں اور اس سے توازن طبقات آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور طبقہ کو متباین ہو گیا، تو یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا اپنے جو تایا ہے اس سے، چاچا جو ہے یا اس کا خالو ہے یا دادا وغیرہ ہے، ہاتھ میں بوسہ دیتا ہے یا گھٹے پہ بوسہ دیتا ہے، ایسا فرماتے اسے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک طبقہ دوسرے پر سپیریئر بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، رشتہ ہے. اچھا یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہاتھ کو بوسہ دینا، اب شیخ صاحب یہاں پہ گھٹنے کی بات بھی کر لی ہے، اور بعض میں قدم بوسے کی بات بھی کرتے ہیں، پاؤں پر بوسہ دینا تعظیم جو ہے شرعاً اس کی حد ہے، تعظیم، بڑے کی تعظیم کرنا، اس کا وقار کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اس تعظیم اور احترام میں بوسہ بھی آتا ہے. آپ سر پہ بوسہ دیتے ہیں، آپ ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں، اور اگر اس کے جھکنا بھی پڑے تھوڑا سا، یعنی آپ کا والد بیٹھا ہے اور آپ آ کے ملتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ ہاتھ پہ بوسہ دینے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑے گا، سر پہ تھوڑا جھکنا پڑے گا، یہ بوسے کے لیے جھکنا ہے، اتنی تھوڑے سے جھکنے میں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سجدہ کرنا بوسے کے لیے زمین پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا نماز میں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ بوسہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھنا سجدہ عبادت ہے الگ سے، احترام اپنی جگہ پہ ہے، تو پھر قدم بوسی کب جائز ہوتی ہے؟ علماء اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا والد جو بستر پر لیٹا ہوا ہے اور آپ بستر کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو والد کا پاؤں جو آپ کے چہرے کے لیول پہ ہے، اب آپ پکڑ کے جیسے ہاتھ کو بوسا دے پاؤں کو بوسا دے دیتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے جھکنا سجدہ کرنا جو ہے یہ شرائن جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ کرنا عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. استعانہ کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، استعانہ یعنی مدد طلب کرنا بھی جائز ہے، جس پر ان امور میں جن میں انسان طاقت رکھتا ہے، اور جس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان امور میں جائز نہیں ہے. مخلوق سے استغاثہ، مدد طلب کرنا، استعانہ طلب کرنا، اور اس میں بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ میں آپ سے مدد طلب، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، پھر آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو یہ کہنا مناسب ہے، کیونکہ یہ ادب ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. خشیت، شیخ صاحب فرماتے ہیں مخلوق سے خشیت، خشیت اور خوف پہلے بیان کر چکے ہیں. خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ خشیت میں علم ہے، بارک اللہ فیک، انما یخشى اللہ من عباد العلماء، علماء اور خشیت، اور جس ڈر کے ساتھ علم کا کوئی تعلق نہ ہو تو وہ ڈر ہی باقی رہتا ہے، خوف ہی ہوتا ہے وہ، حمک اللہ. تو خوف الگ سے عبادت ہے، خشیت الگ سے عبادت ہے، اور دونوں کی تفصیل ہے حکم میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ، کہ مخلوق سے خشیت، جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اس سے خشیت رکھنا، اس علم کے ساتھ خوف ہے، اور یہ علم میں پتہ ہے کہ یہ شخص صاحب اقتدار ہے، صاحب طاقت ہے، اس کا انفلوئنس ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی خشیت میں شیخ صاحب نے یہ شرک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی مخلوق سے خشیت اور ایسا خوف طاری ہو، اس ایسے علم کے ساتھ جو غلط ہے، یعنی یہ علم رکھنا کہ یہ بزرگ یا یہ پیر اولاد دیتا ہے، علم ہے یہ، لیکن جہالت کی انتہا ہے. مخلوق کہاں اولاد دے سکتی، مخلوق کہاں شفا دے سکتی، مخلوق کہاں دشمن پہ غلبہ دے سکتی ہے، مخلوق کہاں بارش برسا سکتی ہے. تو یہ علم تو ہے، لیکن یہ کون سا علم ہے؟ غلط علم ہے، جہل مرکب کی انتہا ہے. ان کے نزدیک یہ علم ہے، تو خشیت ان امور میں جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، شرک ہے کہ نہیں؟ یہ شرک اکبر ہے. اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ، فلا تخشوهم واخشوني، اور ان سے خشیت مت کرو، مجھ سے خشیت کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا ہے، فلا تخافوهم وخافوني، دونوں میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، سیاق و سباق ایک جیسے ہے، سبحان اللہ. انابت، جیسا فرماتے ہیں انابت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور انابت سے مراد ہے گناہوں سے رجوع کر کے توبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مغفرت، گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں کہ مخلوق سے، ہاں مخلوق میں اگر آپ ان کے حق میں کوئی غلطی کرتے ہیں پھر ان سے معافی مانگتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن گناہوں کی جا کے مخلوق سے معافی مانگنا، گناہ کس حق میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں. کوئی شخص شراب پیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ بزرگ کے پاس جا کے توبہ کرتا ہے کہ بزرگ جی مجھے معاف کر دو، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو توبہ اللہ سے کرو نا، اس نے حرام کیا ہے. اگر آپ کا استاد ہے بزرگ، آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اسے اس پاس جا کے رہنمائی کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے نصیحت کریں، بتائیں میں کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروں، اس حرام سے کیسے میں جان چھڑاؤں، اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، پھر آپ اسے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ میں دوبارہ اسے نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کا اعلان بھی کرتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہنا کہ میں تجھ سے توبہ چاہتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے، تو میری توبہ قبول فرما، یہ کیا ہے؟ یہ شرک جائز نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. سبحان اللہ، گناہ کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، سفارش کریں گے. اب رب سے سفارش کریں، سفارش کی چیز کی ہوگی؟ اگر گناہ نہیں ہے تو پھر سفارش کی چیز کی ہے؟ سفارش کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جو موحد ہے تب سنت گنہگار، گناہ ہو گیا اسے، توحید اس کے پاس ہے. اگر بغیر توحید کی سفارش ممکن ہوتی تو اللہ مطالب سفارش سب سے پہلے حق رکھتی تھی. اگر بغیر توحید کے کسی مشرک کی سفارش جائز ہوتی اور ممکن ہوتی، واللہ ابو طالب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ مجھے بتائیں، دنیا کو اور رکھتا ہے حق؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سفارش کی بات میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش تو کر سکتے ہیں لیکن مغفرت نہیں کر سکتے. اگر خود مغفرت کر دو سفارش پھر کہاں سے آ گئی؟ شفاعت کہاں سے آ گئی؟ مجھے بتائیں، جو خود مغفرت کا مالک ہے وہ شفاعت کرے گا؟ مغفرت کر دے گا. شفاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی اور سے، کسی اور کے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ شفاعت، یہ اصل شفاعت، سفارش اور یہ اصل شفاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، جو شفاعت الکبرى، سب سے بڑی شفاعت کی بات کر رہے ہیں مثال کے طور، کون سی شفاعت الکبرى، کون سی ہے؟ قائم حساب، حساب شروع ہونے کی. 50,000 سال کا دن ہے جس میں نے بیان کیا ہے، اور کوئی حساب نہیں ہے. 50,000 سال گزر گئے ہیں، شدید کرب کی حالت ہے، تکلیف میں ہے مخلوق، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. پہلے انبیاء صاحب انکار کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا میں شفاعت کروں گا، شفاعت مغفرت نہیں، شفاعت کروں گا. حدیث سے بخاری روایت میں ہے کہ سجدہ کریں گے، کتنا لمبا اللہ اعلم، سجدہ کریں گے اپنے رب کو. اور ایسے محامد و تعریف اللہ تعالیٰ اس وقت نازل فرمائے گا جو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، آج تک کسی نے کی بھی نہیں ہے. اپنے رب سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ، جس دعا میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، اے میرے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھا، سل تعطى، مانگو کیا مانگتے ہو، وشفع تشفع، شفاعت کرو میں قبول کروں گا. ایک روایت میں کہ حد لگا دی جائے گی، حد یعنی کہ ساری میدان میں شفاعت نہیں، اس کے لیے بھی حد ہوگی. سبحان اللہ، تو مغفرت کس سے طلب کرنی چاہیے؟ جو مغفرت، جس کے ہاتھ میں مغفرت ہے، یا وہ جو خود مغفرت کی جس کو ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، ہم سب کو واللہ ساری مخلوقات کو اللہ مغفرت کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ توبہ یا انابت یا مغفرت، اللہ تعالیٰ کسی کوئی مخلوق حق رکھتی ہے، یہ جائز نہیں، شرک ہے. جیسا فرماتے ہیں، وَمَا الذَّبْحُ، قربانی، اس کے مختلف صورتیں ذرا غور سے سنے گا، باقی دو چیز رہ گئی، میں بات ختم کرتا ہوں. قربانی اور نذر، منت، دو چیزیں. قربانی کی ذرا لمبی بات شیخ صاحب نے کی ہے، میں مختصر بتا دیتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں قربانی کی. اگر کوئی شخص بکرا ذبح کرتا ہے اور خون بہا دیتا ہے کسی جانور کا، اور اس کا مقصد یہ کہ یہ بکرا ذبح کیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کہ کسی کے لیے یہ بکرا ذبح کیا ہے، کسی کے لیے، اگر غیر اللہ ہے تو شرک اکبر ہے. بکرا ذبح کیا کسی ذات کے لیے، اس کے لیے خاص. اگر اللہ کے لیے تو توحید ہے, جائز ہے. اگر غیر اللہ ہے, غیر اللہ میں کون ہے؟ صرف بت, درخت, پتھر, درند, پرند نہیں ہے, بلکہ اس میں جن بھی شامل ہیں, انس بھی شامل ہیں, فرشتے بھی شامل ہیں, اولیاء بھی شامل ہیں اور انبیاء بھی شامل ہیں. یہ غیر اللہ ہے. پھر ایک مثال دی شیخ صاحب نے کہ بعض قبائل میں, اور یہ غور سے سنے ذرا, بہت اہم بات ہے, بعض قبیلوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, بات کو تو غارت تک پہنچ جاتی ہے. تو ایک قبیلے والے لوگ جاتے ہیں دوسرے قبیلے والے کی طرف, اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے بکر ذبح کر دیتے ہیں, ان کو راضی کرنے کے لیے. اور اس جان بکرا, اونٹ, گائے, کچھ بھی ہے, ذبح کرنے کے بعد ان اس جانور پہ ذبح کر بیٹھ جاتے ہیں, اٹھتے نہیں جب تک کہ وہ قبیلے والے نہیں آتے اور ان کو معاف نہیں کر دیتے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا. جانور ذبح ہوا ہے, قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, خون اس جانور کا بہا دیا گیا. کس کے لیے بہایا ہے؟ اللہ کے لیے بہایا ہے یا اس قبیلے کے لیے؟ قبیلے کے لیے. شاہ صاحب فرماتے ہیں فہد يدخل في الشرك, یہ شرک میں داخل ہے, شرک ہے یہ. اور اہل یمن میں اس کا نام عقیر بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ مراضے بھی کہتے ہیں اسے, یعنی رضامندی کے لیے یہ بکرا ذبح کرنا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر بکرا ذبح اللہ کے لیے کرنا ہے اور پھر اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے دعوت دینی ہے تو اس میں جائز ہے, کوئی حرج نہیں, یاد رکھیں, کیونکہ اللہ کے لیے ذبح کیا ہے اور آپ نے ان کو دعوت دی ہے کھانے کے لیے تاکہ آپ کے بیچ میں جو کچھ رنجش ہو دور ہو جائے. تو دعوت میں کوئی حرج نہیں ہے, یہاں پر دعوت نہیں ہو رہی, یہاں پر بکرا انہی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے, انہی کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہو رہا یہ کام, یاد رکھیں. دونوں میں فرق ہے, انما الاعمال بالنیات, اور دونوں نیتوں میں فرق ہے, اس لیے حکم میں بھی فرق ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں مزاروں پر, قبروں کے پاس جا کر یا اولیاء کے لیے بکرا ذبح کرنا یا ان کے لیے منتیں ماننا, یہ تو بالکل واضح ہے الحمدللہ کہ شرک اکبر میں سے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یعنی صورت تو واضح ہو چکی ہے, اب ایک چھکی, یعنی کسی سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, لنگر چلتے ہیں مزارات میں, دیکھ لیں انڈیا پاکستان میں, اپنی آنکھوں سے میں نے بھی دیکھا ہے کہ جانور لے کے جاتے ہیں ساتھ, جب وہاں پہ ان کے خاص عرس سے میلے ہوتے ہیں سالانہ, یہ اس سے پہلے بھی پورے سال میں کرتے تھے, خصوصی طور اس دن میں نے دیکھا ہے بکرے لے کے جاتے ہیں, وہ خاص جگہ ہوتی ہے, بڑا میدان, اس میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر. واللہ جیسے حج میں ہوتا ہے نا بکرے ذبح, حج میں جیسے کرتے ہیں نا قربانی کرتے ہیں, ویسے وہاں پہ ہوتا ہے. اور پھر ایک بڑے سے عجیب سے دیکھو, یعنی اس کمرے کے جتنا ہوگی جیسے تھوڑا کم ہوگی, اور اس میں وہ ڈال دیتے, پتہ نہیں پکاتے اس میں کیا, اس میں چاول بھی ہوتے ہیں, اس میں پتہ نہیں گوشت بھی ہوتے ہیں, بکری بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ پورے جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتا ہے ان کو تقسیم کرتے ہیں. اس میں ذبح کی عبادت بھی ہے, اس میں صدقہ کی عبادت بھی ہے, یہ سب کون حق رکھتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے, اور یہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دیتے ہیں. تو یہ شرک اکبر میں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی اگلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہمان نوازی کرتے پر مہمان کے لیے بکرا ذبح کر دیتا ہے, اکراما للضیف, یہ امر مباح جائز ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے پتہ چلا کہ قربانی کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف احکام ہیں متباین. شرک اکبر ہے, جیسا کہ قبروں پر یا کسی ولی کے لیے یا جن کے لیے بکرا ذبح کرنا یا کوئی جانور ذبح کرنا, اور بعض لوگ تو یعنی جنوں کے لیے خاص قسم کا بکرا یا جانور متعین کر دیتے کہ کالے رنگ کا ہونا چاہیے, کالا مرغا لینا, مرغی بھی نہیں, کالا ہونا چاہیے, اسے ذبح کرنا پیچھے دیکھ مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. سبحان اللہ, کس کے لیے ذبح کرنا ہے؟ فلان ولی کے لیے ذبح کرنا ہے, دن میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یا جنوں کے لیے فلان وادی کی طرف جاتے ہیں, فلان وادی میں اگر آپ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو کالا بکرا یا کالا مرغا لینا, ذبح کر کے اسے چھوڑ دینا, پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا, یعنی کیونکہ جن راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اسے ایسا فرماتے ہیں یہ تو شرک میں سے ہے. اور دوسرے قسم کا جو قربانی ہے وہ حرام ہے, شرک نہیں ہے. جیسے کہ ماتم میں بکر ذبح کرنا, ماتم ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو بعض گھر والے خاص کھانا پکاتے ہیں, خود گھر والے بعض بکرا بھی ذبح کر لیتے ہیں. تو یہ بکرا ذبح کرنا جو ہے ماتم میں شرعاً جائز نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں قریبی وہ آپ کو کھانا دیں, یا آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ کھانا دے دیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن خاص بکرا ذبح کرنا مہمان نوازی کے لیے, مہمان آئے ہوئے ہیں, نہیں, اس ماتم کے لیے, اس ہے اللہ کے لیے. یعنی بکرا تو اللہ کے لیے ذبح, اگر اللہ کے لیے ہوتا تو شرک ہوتا, جیسے میں پہلے بیان کیا. بکرا اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے ذبح کرنا, لیکن اس ماتم میں, کیونکہ ماتم کرنا, نوحہ کرنا کیا ہے, شرع حرام ہے. تو کسی حرام عمل کے لیے بکرا ذبح کرنا اللہ کے لیے حرام عمل میں, شیخ صبیہ فرمانا چاہتے ہیں, اور ماتم اس کی ایک صورت ہے, جائز نہیں. اسی طریقے سے اسراف کرنا شادیوں پہ, اللہ کے لیے بکرا ذبح ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ کے لیے ہوتا ہے. آپ کو ضرورت ہے ایک بکرے کی اور آپ بکرے ذبح کرتے ہیں تین, باقی ضائع ہوا کہ نہ ہوا, کب کتنا رکھا گا آپ دیکھتے ہیں. میں نے ایک تصویر دیکھی تھی, کسی نے بھیجی تھی, اتنی بڑی یعنی ٹرے ہوگی جس میں چاول تھے اور چھوٹا سا پورا اونٹ پورا اس میں اوپر بٹھایا ہوا ہے. اللہ کے بندے کتنے لوگ کھائیں گے اسے؟ اچھا اس کے بڑے جو پلیٹ ہے یا جو یہ جو ایک رکھا ہوا ہے, کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ دس لوگ بیٹھیں گے نا. اب یہ اونٹ, چھوٹا سا اونٹ, دس لوگ کھا سکتے ہیں؟ تو یہ اسراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ واللہ بعض شادی میں دیکھیں آپ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, اللہ تعالی نعمت کو کس طریقے سے گندگی کے ڈھیر میں پھینکا جاتا ہے. واللہ جس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور چاول بھی ہوتے ہیں, بالکل صحیح سلامت صاف ستھرے ہوتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو احسانی کا شکار ہے, بھوکے پیاسے ہیں, واللہ تھوڑے سے کھانے کو ترستے ہیں. واللہ بعض ایسی جگہ جہاں پر سوکھی روٹی نہیں ملتی کھانے کے لیے, بچے واللہ زمین سے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا گر جاتے ہیں روٹی کے سوکھے, وہ نہیں ملتے ان کو کھانے کے لیے. اور اتنی اسراف, اللہ کا مجھے بتائے شادی میں برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ایسی شادی پہ؟ دیکھیں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نرف ہماری شادی میں بڑھتی جا رہی ہے. جتنی لوگوں کو راضی کیا جاتا ہے اتنی اللہ اپنے رب کو ناراض کیا جاتا ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اسراف, بکرا کس نے ذبح کیا, جانور کس کے لیے ذبح کیا؟ اللہ کے لیے کیا ہے. لیکن حرام کیوں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ اسراف ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی اور صورت جائز ہے, جیسے کہ انسان خود کھانا چاہے, گوشت کا شوقین ہوتے ہیں, میں ایسے لوگ جانتا ہوں بکرا لیتے ذبح کر لیتے ہیں اور پورا دو چار مہینے گوشت کھاتے رہتے ہیں, پھر ختم ہوتے پھر اور لے لیتے ہیں. تو پھر خود کھانے کے لیے بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اسراف نہ ہو. یا کوئی تجارت کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ ورنہ سارے بچر صاحب بند ہوتی کہ نہ ہوتی؟ تو کوئی تاجر ہے, گوشت کا کاروبار کرتا ہے, بکرے لیتا ہے, ذبح کرتا ہے, اللہ کے نام لے کے ذبح کرتا ہے, اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے, شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے جو اصحاب المنادی, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ہوٹل ہے مندی والے ہوٹل, منادی, مندی جانتے ہیں مندی ہوتا کیا ہے؟ مندی سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, ایک خاص ڈش ہے گوشت کی یا مرغی کی, جسے تندور میں پکایا جاتا ہے, غالباً تندور میں پکایا جاتا ہے. اگر کچھ ایسا کاروبار کرتا ہے اور وہ بکرے گوشت نہیں لیتا بلکہ خود بکرے لے لیتا ہے, اسے زیادہ سستا پڑتا ہے اور بزنس میں زیادہ پروفٹ ملتا ہے, تو خود بکرا ذبح کرتا ہے اور پھر ہوٹل میں اسے پکا کے بیچتا ہے, کوئی حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں, جائز ہے. بعض ایسے صورت ہے ذبح کرنے کی جو واجب ہے, شرک تھا پھر حرام پھر جائز. اب چوتھی صورت حکم کے اعتبار سے, چوتھا حکم جو ہے قربانی کا واجب جو ہے, ایسی قربانی جو واجب ہے یا مسنون ہے. واجب کی مثال حج میں, حج میں جو حدی ہوتا ہے حاجی کے لیے, وہ واجب ہوتا ہے یا محظورات الاحرام کو ارتکاب کرتے ہیں محظورات الاحرام میں سے تو فدیہ میں بکر ذبح بھی ہے. اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے حج کے واجبات میں سے، عمرہ کے واجبات میں سے، اس میں بھی بکر ذبح کرنا ہے، واجب ہے. اچھا مسنون جیسا کہ عقیقہ ہے، عقیقے میں بکر ذبح کرنا مسنون ہے. اور قربانی عید الاضحیٰ کی قول راجح، بعض علماء کہتے ہیں واجب، بعض کہتے ہیں مسنون ہے، اس اختلاف کی. تو یہ مختلف صورتیں ہیں قربانی کی، اور طالب علم کچھ ہے کہ ان صورتوں کو ذرا اچھی طریقے سمجھ لیں تاکہ پھر سمجھانا بھی آسان ہو آگے، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا خود شکار ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہے. تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قربانی شرک ہے، لیکن ہر قربانی شرک نہیں ہوتی. وہ قربانی شرک ہے جو غیر اللہ کے لیے قربانی کی جائے، اور جو اللہ کے لیے قربانی ہے پھر وہ واجب بھی ہو سکتی ہے، وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مستحب بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں حرام بھی ہے. جو اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے، حرام کی صورت ہے نہیں. ہاں قبر کے پاس کر اللہ کے لیے حرام ہے، بدعت ہے، بدعت بھی ہے. کر اللہ کے لیے نہ ہے نہیں قبر کے پاس، کیونکہ یہ جگہ مبارک جگہ ہے، تو کہاں کس نے کہا برکت ہے یہ؟ ٹھیک ہے، اسراف کی معنی کہا ہے، اسراف اللہ کے لیے ذبح کر لیکن حرام ہے. آخر میں النذر شیخ صاحب فرماتے ہیں، منت ماننا جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نذر صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں کی جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے کوئی منت مان لیتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اپنی اس منت کو پورا نہ کرے، کیونکہ منت غیر اللہ کے لیے ہے اور جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے کوئی ایسی منت مانی جسے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا اطاعت کرتا ہے اس منت سے، فلیطعہ فعل امر ہے، تو اسے اس اطاعت کو پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ضرور کرے. ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، اور جس نے یہ منت مانی کہ اللہ کی معصیت کرنا چاہتا ہے اللہ کی معصیت نہ کرے، یعنی اس منت کو پورا بھی نہ کرے. کس نے منت مانی ہے کہ میرے فلان کام ہو جائے تو میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ، تو شراب پینا حرام ہے، تو منت پوری کرے گا اپنی؟ نہیں کرے گا. بعض علماء کہتے ہیں اس پر کفارہ لازم آتا ہے. کیوں کفارہ لازم آتا ہے؟ کیونکہ اسے منت مانی ہے اور اسے پورا نہیں کیا، پورا بھی نہیں کر سکتا اسے، تو اس کے لیے سزا ہے کہ اس نے ایسا کہا کیوں ہے. تو اور منت کا کفارہ کیا ہے؟ یمین کا کفارہ، قسم کا کفارہ ہے. 10 منٹ کو کھانا کھلانا یا 10 منٹ کو کسوا کرنا، کپڑے پہنانا یا غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے 3 دن کا روزہ رکھنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ جنوں سے خوف کی تفصیل معروف ہے پچھلے زمانے میں، بلکہ آج کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض دیہاتوں میں اور گاؤں میں ابھی تک یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ بعض ایسی جگہیں ہیں اور وادیاں پر جن موجود ہیں، اور جن واقعی ایسے ویرانوں میں رہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی عبادت کو ان جنوں کے صرف کر دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. قربانی کرنی ہے اس ویرانے جگہ پر جا کے تاکہ ان کے شر سے محفوظ لوگ ہو جائیں، خود بھی ہو جائے اور محلے والے بھی ہو جائیں. یعنی ایک گھر ہے، ایک کھنڈر ہے پرانا، وہاں پر جا کے کالی یا کوئی مرغی ذبح کر کے چھوڑ دینا، خود بھی نہ کھانا، کسی جانور کو بھی نہ کھانے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. یہ کوئی ہے نہیں اس گھر میں، لیکن کہتے ہیں جن رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن رہتے ہیں، تو جنوں کے لیے یہ بکرا یا یہ مرغا ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ تو قربانی الگ سے عبادت ہے، اس قربانی کو ان جنوں کے لیے صرف کرنا شرک ہے. لیکن اگر یہ شخص ڈر لگتا ہے، یار ادھر اکیلے نہیں گزر کے جانا چاہتا میں، کیونکہ کھنڈر ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، تو تب یہ ڈر ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بشرط یہ کہ یہ ڈر حد سے نہ گزرے، تمہیں جو واجبات اسے نہ روکے یا محرمات کا ارتکاب کرنے پہ آمادہ نہ کر دے. تو اس کی یہ تفصیل، واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.